ٹوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہریور 20 ربیع الاول اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس شہریور سن 1379 ہجری شمسی کو آیت اللہ علی احمدی میان جی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں واقع علاقے میانہ کے ایک گاؤں میں سن 1305 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے وقت اور تبریز میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے جید علماء سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ حدیث، کلام، تفسیر، تاریخ اور فقہی مسائل کے بارے میں بحث و مباحثے کی کلاسیں بھی قائم کیں، جو 50 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں عوامی اسلامی تحریک شروع ہونے پر آیت اللہ میان جی کاروان انقلاب میں شامل ہو گئے، اور اس راہ میں انہوں نے بہت سی مشکلات اور سختیاں برداشت کیں۔ آپ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی عوامی خدمت میں مشغول رہے اور 3 مرتبہ مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے لیے منتخب ہوئے۔ آیت اللہ احمد میان جی کی زندگی مجاہدانہ اور تزکیہ نفس اور مذہبی و سیاسی سرگرمیوں پر مشتمل رہی۔ انہوں نے قم میں وفات پائی اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روزے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج مرزا ابراہیم خوئی المعروف علامہ خوئی شہید ہوئے۔ وہ 1210 ہجری شمسی میں خوئی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ خوئی ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، جہاں جید علماء کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے۔ علامہ خوئی کا اس زمانے میں شہر کے عظیم مجتہد کی حیثیت سے غیر معمولی احترام کیا جاتا تھا، اور لوگ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے سخی اور مخیر شخص تھے، اور انہوں نے وراثت میں ملنے والی بڑی دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں شیخ انصاری کے رسائل پر حاشیہ، شرع نہج البلاغہ اور شرع چہل حدیث خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آیت اللہ مرزا ابراہیم خوئی آئینی تحریک کے واقعات کے دوران 22 شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو خوئی میں شہید ہوئے، اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بیس ربیع الاول سن 450 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور فقیہ ابو طیب طبری نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ سن 348 ہجری قمری میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، اور بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا شمار اپنے دور کے بزرگ اور اہل علم افراد میں ہونے لگا۔ ان کی علمی شہرت کے نتیجے میں ہی ان کو منصب قضاوت عطا کیا گیا، جس سے وہ عمر کے آخری حصے تک وابستہ رہے۔ ابو طیب کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا، اور انہوں نے شعر بھی کہے ہیں۔ ان کی تالیفات میں جواب و فی السماء و غنا اور 10 جلدوں پر مشتمل کتاب التالیقۃ الکبری فی الفروع قابل ذکر ہے۔ بیس ربیع الاول سن 507 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ایرانی ادیب اور شاعر محمد بن احمد عثمانی ابی وردی کا انتقال ہوا۔ انہیں شاعری کے علاوہ ادب، علم النصاب، حدیث، تاریخ اور بہت سے دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ فن کتابت میں بھی انہیں شہرت حاصل تھی۔ ان کی کتابیں آج بھی لغت شناسی کے اہم ترین مآخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ ابھی وردی کے اشعار خاص حسن و زیبائی کے حامل ہیں اور ان کا بیان نہایت شیرین اور رواں ہے۔ ان کی تالیفات میں تاریخ ابی ورد اور طبقات العلوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ تیرہ ستمبر سن 1048 عیسوی کو عظیم ایرانی دانشور اور سائنسداں البیرونی کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی تھا۔ ان کا شمار دنیا کے چند عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ 9 ستمبر سن 973 عیسوی کو خوارزم کے مضافاتی علاقے خیوہ میں پیدا ہوئے۔ البیرونی کو شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ ان کے شوق مطالعہ کا عالم یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق ان کی نظریں نہ کبھی کتاب سے الگ ہوئیں اور نہ قلم ہاتھ سے رکا۔ وہ عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی، عبرانی اور یونانی زبان کے عالم تھے۔ انہوں نے 27 سال کی عمر میں آثار الباقیہ جیسی اہم کتاب لکھی۔ 1009 عیسوی میں البیرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور 1017 عیسوی میں وہ محمود غزنوی کے ساتھ غزنہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک شاندار رصد خانہ قائم کیا۔ البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان بھی گئے۔ وہاں انہوں نے ہندو پنڈتوں اور عالموں سے قدیم علوم اور سنسکرت سیکھی۔ البیرونی نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب گیتا کا عربی میں ترجمہ کیا اور ہندوستانی تہذیب پر ایک کتاب کتاب الہند لکھی۔ ہندوستان میں ان کو ودیسہ گر یعنی علم کا سمندر کہا گیا۔ انہوں نے ایک اور مارکت العرا کتاب قانون مسعودی بھی لکھی۔ وہ تاریخ اور حیت کے علاوہ علم ریاضی، علم الارضیات اور لسانیات کے بھی ماہر تھے اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی۔ تیرہ ستمبر 1250 عیسوی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریہ کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریہ میں شروع کی، جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ منصوریہ جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا، جو آج ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تیرہ ستمبر سن 1986 عیسوی کو پاکستان کے نامور خطاط حافظ محمد یوسف سدیدی کا لاہور میں انتقال ہوا۔ محمد یوسف سدیدی کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ضلع چکوال کے ایک گاؤں بھون سے تھا۔ انہوں نے فن خطاطی محمد شریف اور تاج الدین زرین قلم جیسے استادوں سے حاصل کیا۔ کچھ عرصہ دہلی میں ممتاز خطاط منشی محمود عالم سے بھی کسب فیض کیا۔ استاد یوسف سدیدی کا سب سے بڑا کارنامہ لاہور میں واقع مینار پاکستان کے کتیبے ہیں، جو پاکستان کے قومی سرمایے میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی جدت پسندی نے خطاطی میں نت نئے راستے تلاش کیے اور اپنی ایک مخصوص طرز وضع کی۔ 13 ستمبر سن 1993 عیسوی کو واشنگٹن میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اور صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم اسحاق رابن کے درمیان غزہ اریحا سازشی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں، جسے اوسلو معاہدہ بھی کہتے ہیں، تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او اور صہیونی حکومت نے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے متعدد مراعات حاصل کرنے کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 90% علاقے سے پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا اور 1999 تک غزہ پٹی سے مغربی کنارے کے شہر اریحا تک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے قطعی سمجھوتوں پر بھی دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ غزہ اریحا معاہدے کی روح سے مقبوضہ سرزمینوں سے صہیونی کالونیوں کا خاتمہ، جیلوں میں بند فلسطینیوں کو رہا کیا جانا تھا، اور فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور سرحدوں کے تعین کے بارے میں بھی مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے، لیکن صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے بھرپور مراعات حاصل کرنے کے باوجود غزہ اریحا معاہدے میں مذکور تقریباً تمام باتوں کو پس پشت ڈال دیا اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھڑوکے سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے حسین تقوی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، جس کا عنوان ہے نور ایمان۔ تو سماعت فرمائیے ہمارا یہ پروگرام نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی 9 مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیل لے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ڈینیل لے، جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے، دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیل لے نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیل لے نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی، اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیل لے کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیل لے اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے، اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گہرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا۔ قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونے عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدائے واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل لے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا، گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں، اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں، یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا، نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے، سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاری جانی نے مسلم حکمرانوں کو ان کی بے حسی اور بے عملی کی بابت خبردار کیا ہے. افغانستان کو دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف. غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے دوران ہی فلسطینی ریاست کے قیام کی منظوری. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا شورش زدہ ریاست منی پور کا دورہ. کانگریس کارکنوں کا احتجاج. اور نیپال میں کئی دن کی بدامنی کے بعد حالات معمول پر. اب خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاری جانی نے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو ان کی بے حسی اور بے عملی کی بابت خبردار کیا ہے. ڈاکٹر علی لاری جانی نے سوشل میڈیا پر عربی زبان میں جاری ہونے والے اپنے پیغام میں مسلم حکومتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریروں اور لا حاصل اسلامی کانفرنس کا اجلاس صہیونی حکومت کو نئی جارحیت کا موقع دینے کے مساوی ہے. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ کم سے کم صہیونی حکومت کے پاگل پن کے خلاف ایک جوائنٹ آپریشن ہیڈ کوارٹر ہی تشکیل دے لیتے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک جوائنٹ آپریشن ہیڈ کوارٹر قائم کر لیتے تو بھی اس غاصب حکومت کا آقا نوبل انعام کے سلسلے میں اتنا فکر مند ہو جاتا کہ گھبرا کر صہیونی حکومت کو دیے گئے احکامات تبدیل کر دیتا. ڈاکٹر علی لاری جانی نے مسلم حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مظلوم اور بھوکے فلسطینیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کم سے کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی چھوٹا سا ہی فیصلہ کر لیتے. غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتنیاہو کے اس اعلان کے بعد کہ وہ فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور کر لی. جمعہ 12 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کیا جس میں مسئلہ فلسطین کے پرامن حل، دو ریاستی حل پر عمل درآمد اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق نیو یارک اعلامیہ کی توثیق کی گئی. فلسطین کے مسئلے کے پرامن اور دو ریاستی حل سے متعلق نیو یارک کے اعلامیہ کی حمایت میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں 142 اور مخالفت میں 10 ووٹ پڑے، جبکہ 12 ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی اہداف و مقاصد کے مطابق فلسطین کو نہر سے بحر تک پوری سرزمین فلسطین کو فلسطینیوں کی ملکیت سمجھتا ہے کہ اسرائیل نام کی ریاست سرزمین فلسطین پر ایک غاصب ریاست ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور فلسطین کے اصل باشندوں کی شرکت سے ایک ریفرنڈم کرایا جانا چاہیے تاکہ فلسطینی قوم اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکے. غزہ کے شیخ رضوان اور جبالیہ انزلہ علاقوں پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہفتے کے روز 70 فلسطینی شہید و گئے. ارنا نے الحدث سعودی ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ان میں سے 56 افراد غزہ شہر میں شہید ہوئے ہیں جبکہ دسیوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں. مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے رہائشی علاقوں اور عارضی رہائشی خیموں اور اسکولوں پر بمباری میں 18 سے زیادہ کارروائیاں انجام دی ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق ان میں سے بعض عمارتوں کے لیے حملے سے پہلے ہی خالی کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا۔ مغربی شہر غزہ کے اشاتی کیمپ میں کئی رہائشی مکانات اور ایک اسکول جو پناہ گزینوں کی رہائش گاہ تھا اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کا نشانہ بن گیا۔ ایسی حالت میں کہ جب فلسطینیوں کے لیے غزہ میں کوئی بھی جائے پناہ باقی نہیں بچی ہے، 16 رہائشی عمارتیں ہفتے کے روز تباہ ہو گئیں، جس کے باعث سینکڑوں پناہ گزین خاندان سڑکوں پر در بدر ہو گئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کے سینکڑوں افراد جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس کے المواسی علاقے کی جانب چلے گئے ہیں، جبکہ بعض خاندان جنوبی غزہ میں کوئی مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث انہی غیر محفوظ علاقوں کی جانب واپسی پر مجبور ہیں۔ دریاسنا صہیونی حکومت کی فوج نے دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہوئے مشرقی شیخ رضوان میں کئی رہائشی عمارتوں اور گھروں کو پوری طرح منہدم کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ گزشتہ 700 دن سے جنگ و تباہی سے دوچار ہے، جسے عصر حاضر کی طویل ترین نسل کشی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی جنگ کہ جو عاجز کر دینے، بھوکا رکھنے اور آبادی کو کوچ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع ہوئی ہے، لیکن اس سے عوام کا عزم ٹوٹنے کے بجائے مزید مستحکم اور استوار اور ان کی استقامت پائیدار ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں آج ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے مارچ فور ہیومینٹی کے عنوان سے اسرائیل مخالف مظاہرے میں شرکت کی۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 50,000 افراد نے آکلینڈ کے شہر کے مرکز میں جمع ہو کر فلسطینی عوام کی حمایت کا اظہار اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کی۔ نیوزی لینڈ کی پولیس نے تقریباً 20,000 شرکا کی تعداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مارچ کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر اختتام پذیر ہو گیا اور مارچ کے راستوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اسرائیل مخالف مظاہرہ کا اہتمام کرنے والے گروپ کے ترجمان نے اس مارچ کو غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے نیوزی لینڈ میں فلسطین کی حمایت میں سب سے بڑا مارچ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوامی تحریک نیوزی لینڈ کے عوام کی فلسطینی عوام کے ساتھ گہری یکجہتی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے کے بعد کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز پر ٹی ٹی پی کے دہشت گردانہ حملے میں 12 سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بنو پہنچے، جہاں فیلڈ مارشل سید آصف منیر پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلی سطح کے اجلاس میں شرکت کی اور جنوبی وزیرستان آپریشن میں مارے گئے 12 فوجی جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 35 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان کو خارجیوں یعنی دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ واضح رہے گا افغانستان کی عبوری طالبان حکومت دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کے پاکستان کے الزامات کو ہمیشہ مسترد کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردانہ حملے میں 12 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 35 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب کا قہر جاری ہے. اس درمیان صرف پنجاب میں حالیہ سیلاب سے 4.3% زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے اور 13,00,000 ایکڑ زمین زیر آب آ گئی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب سے جہاں 100 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں, وہیں 40,00,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں. پنجاب میں صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے. دریاسنا پنجاب کے صوبائی وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ سیلاب سے چاول کی 9%, گنے کی 7% اور کپاس کی 2% فصل متاثر ہوئی ہے, جبکہ سب سے زیادہ نقصان دریائے راوی, چناب اور ستلج کے کنارے آباد 28 اضلاع میں ہوا ہے. ماہرین کے مطابق سیلاب کا معاشی نقصان 409 ارب روپے ہے, جو جی ڈی پی کا 0.3% بنتا ہے, جبکہ زرعی پیداوار میں 15 سے 20% کمی سے شرح نمو مزید 0.5 سے 1% تک کم ہو سکتی ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین 2 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب میں حساس اہداف پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میزائل کامیابی سے اپنے ہدف پر لگا اور لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کے تسلسل میں جارح صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی نسل کشی اور فاقہ کشی جاری رکھنے کے جرائم کے جواب میں تل ابیب پر فلسطین 2 بیلسٹک میزائل سے حملے کی خبر دی ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ آپریشن فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے کیا گیا, جس میں کئی وار ہیڈز ہیں. یحییٰ سری نے مزید کہا کہ اس آپریشن میں میزائل کامیابی سے اپنے اہداف پر لگا اور لاکھوں صہیونیوں کو پناہ گاہوں کی طرف روانہ کر دیا. یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے بزدلانہ جرائم یا یمنی عوام کو مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت سے باز نہیں رکھ سکیں گے. یہ جرائم یمنی عوام کی تقویت اور مزاحمت میں اضافے کا باعث بنیں گے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے شورش زدہ ریاست منی پور کے دورے کے موقع پر کانگریس کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی شمال مشرقی ریاست منی پور کے دورے پر آج ہفتے کے روز پہنچے, جو گزشتہ 2 برس سے تشدد اور بے چینی کی لپیٹ میں ہے. امپھال میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ریاست میں امن و استحکام کی بحالی اور ترقیاتی رفتار بڑھانے کا عزم ظاہر کیا. دوسری جانب امپھال میں وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر کانگریس کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر کارکنان نے دھرنا دیا, جس کے باعث اضافی سیکورٹی تعینات کرنی پڑی. پولیس نے مظاہرین کو ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی. دوسری جانب کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے مودی کے دورے منی پور کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جہاں 2 سال سے زیادہ عرصے سے قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا, مودی نے اس ریاست کا پہلی بار دورہ کیا اور صرف 3 گھنٹے میں ہی یہ دورہ ختم کر دیا. ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے بین المسالک کانفرنس میں عالم اسلام کے اتحاد اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت پر زور دیا گیا ہے. اوسلو سے سحر اردو ٹی وی کے ذرائع کے حوالے سے موصول خبروں کے مطابق توحید اسلامک سینٹر میں منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں یورپی ملکوں میں مقیم اردو زبان علماء, دانشوروں اور عرب اور ایرانی علماء نے شرکت کی. کانفرنس کے مقررین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے عالم اسلام کی موجودہ افسوسناک صورتحال کے پیش نظر امت اسلامیہ کے اتحاد کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا. نیپال میں کئی دن کی بدامنی کے بعد حالات اب آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیپال کے دارالحکومت دارالحکومت کاٹھمانڈو کی سڑکوں پر کئی دن کے پرتشدد مظاہروں کے بعد ہفتے کے روز صورتحال معمول پر دکھائی دی۔ سڑکوں پر لوگوں کی بڑی تعداد نظر آئی جو اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ دریاسنا نیپال کے سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی نے عبوری وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کے چارج سنبھالنے کے ساتھ ہی نیپال کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا اور مارچ 2026 میں عام انتخابات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ملک سے کرفیو کا نفاذ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستان نے نیپال میں سوشیلا کارکی کی قیادت میں نئی عبوری حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس قدم سے نیپال میں امن اور استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات و تنازعات اور علاقائی تنظیموں کے فوائد پر اس کے اثرات۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام انداز جہاں میں اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ظاہر ہے کہ پہلے اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو آپ سے کر لیں کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں اس وقت اقتصاد اور تجارت، دو طرفہ تعلقات یا چند جانبہ تعلقات یا علاقائی تعلقات یا عالمی تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں، ایسے میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو خاص طور پر علاقائی سطح پر فروغ دینے کا رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم مثال یورپی یونین کی لے لیں تو اس کے مقابلے میں ہم جب مشرق کی طرف آتے ہیں اور ایشیائی ملکوں کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسی رجحان کے پیش نظر کے علاقے کے ممالک کو آپسی اقتصادی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے، تجارتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے، اور ان تعلقات کے نتیجے میں دیگر شعبوں میں تعلقات خود بخود فروغ پا سکتے ہیں، من جملہ سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں بھی تعلقات زیادہ سے زیادہ وسعت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہو یا پھر آسیان ہو یا پھر جنوبی ایشیا کے رکن ملکوں کی تنظیم سارک، جس کا قیام 1980 کے عشرے میں آیا تھا، یہ تنظیمیں اسی مقصد کے لیے ہی قائم کی گئی تھیں، اور اب پچھلے چند برسوں سے برکس کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے۔ اگرچہ برکس سے ایک علاقائی تنظیم نہیں، یہ ابھرتی ہوئی جو اقتصادی قوتیں ہیں چند، ان ملکوں پر مشتمل ایک قوت ہے، ایک تنظیم ہے، جس میں چین، روس اور ساؤتھ افریقہ، ہندوستان جیسے ممالک نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن اب اس میں اور ملکوں کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم ایشیائی ملکوں کی تنظیم کی بات کرتے ہیں تو ان میں شنگھائی ظاہر ہے کہ سر فہرست نظر آتی ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم اگر دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور ظاہر ہے کہ تقریباً 2-3 ارب آبادی ان ملکوں میں بستی ہے، جو اگر برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم دونوں کو ملا لیا جائے تو تقریباً 40% کل آبادی پوری دنیا کی انہی دونوں تنظیموں میں۔ آپ دیکھیں برکس اور شنگھائی کس طرح سے اس کی، کب اس کا قیام عمل میں آیا اور اس کی جی ڈی پی کیا ہے، اور اس کے جو ہے علاقائی سطح پر اس سے خاص طور پر تجارت اور اقتصاد کے شعبے میں استفادہ کیا جائے تو اس کے کتنے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ 1996 میں سب سے پہلے اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، اور رفتہ رفتہ ان میں اور اضافہ ہوتا گیا ملکوں کا، چین اور روس اور قزاقستان اور تاجکستان جیسے ملکوں نے، پھر اس میں ازبکستان شامل ہوا۔ کہ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران، پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک بھی شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بات پاکستان، ہندوستان اور چین جیسے بڑے آبادی والے ملکوں کی عادت ہوتی ہے تو آبادی کے لحاظ سے بھی اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی، پوٹینشیل کے اعتبار سے بھی اور صنعتی پیداوار کے حوالے سے بھی، اور جب اس میں روس اور وسطی ایشیا کے ملکوں کو ہم شامل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر صنعت، اقتصاد اور تجارت کے اعتبار سے شنگھائی تعاون تنظیم ایک بہت ہی اہمیت کی حامل تنظیم بن جاتی ہے، جس کا اجلاس ابھی پچھلے دنوں چین میں منعقد ہوا تھا، اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ علاقے کے ممالک اگرچہ اس تنظیم کو نیٹو کے مقابلے میں ایک غیر دفاعی اور خالص اقتصادی اور تجارتی تنظیم کا عنوان دیا گیا ہے اور اسی شعبے میں کام کرنے پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ 1996 سے لے کے اب تک اگرچہ اس کے اجلاس متواتر اور وقفے وقفے سے ہوتے رہے ہیں، سربراہی سطح پر خاص طور پر ہوتے رہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی، جس مقصد کے تحت اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، یعنی اقتصادی اور تجارتی فروغ اور ایشیا کو خوشحال بنانے کے تعلق سے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب سیاسی اور اقتصادی پاور جو ہے وہ مغرب سے ایشیا میں یا مشرق میں شفٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی شک نہیں انہی تنظیموں کو دیکھتے ہوئے، آسیان ہو یا شنگھائی ہو، لیکن ابھی تک وہ مقصد، وہ ہدف جو شنگھائی تعاون تنظیم کو حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر سکی، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وجوہات بھی ہیں، ان تنظیموں میں کچھ ایسے ممالک بھی ممبر ہیں کہ اگرچہ وہ خطے کے ادوار سے ایک ہی خطے میں واقع ہیں، لیکن جب اختلاف کی بات ہوتی ہے ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں اب، اور جب ہم شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ برکس اس وقت دنیا کی جو ابھرتی ہوئی چند اقتصادی طاقتیں ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی، چائنا کی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں، ہندوستان کی دیکھ لیں، رشیا کی دیکھ لیں، برازیل کی دیکھ لیں، مصر کی دیکھ لیں، ایران کی دیکھ لیں، اگر ان تمام جو اقتصادی اور تجارتی جو توانائیاں ان ملکوں میں پائی جاتی ہیں ان کو اگر پورے طور پر اور خاص طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، برکس نے اپنے حالیہ اجلاس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہم اب ڈالر پر جو تجارت ہوتی ہے ڈالر کے ذریعے اس پر انحصار کم کریں گے، اور اسی طریقے سے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ برکس جتنی تیزی سے اپنے تجارتی اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے نام روشن کر رہی ہے اور نام کما رہی ہے، اس سے مغرب میں بھی ایک طرح سے خوف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جو ڈالر یا یورو کی اجارہ داری تھی تجارت میں ان کو یہ خطرہ اور خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اجارہ داری ان کی ختم ہو جائے، چنانچہ اسی بات کے پیش نظر موجودہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ برکس جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بنائی گئی ایک تنظیم ہے، اور جو ممالک برکس کے ممبر ہیں ہم ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، ابھی جو ٹیرف کا مسئلہ امریکہ نے اٹھایا ظاہر ہے کہ اسی تنازع میں تھا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو علاقے کی جو تنظیمیں ہیں خاص طور پر شنگھائی تعاون تنظیم یا اسی طریقے سے ہم جب جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں گروپ 7 اور جو برکس کا جو کیا کہتے ہیں کی شراکت داری ہے پوری دنیا میں تجارت و اقتصاد کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ان دونوں تنظیموں کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے پوری دنیا میں ان کی تجارت، ان کے معاملات، ان کے لین دین جو ہے یہی حاوی آپ کو نظر آتے ہیں گروپ 7 اور آپ برکس کی جو ساری تجارت ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو اختلافات ہیں آپس کے یا اسی طریقے سے چین ہندوستان کے درمیان جو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت وقفے وقفے سے جو کشیدگی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ اختلافات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان تنظیموں کو اس طرح سے فعال نہیں ہونے دیا ان اختلافات نے کہ جس طرح سے یہ فعال ہونا چاہیے، جہاں پر میں سار کی بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ 1980 کے عشرے میں یہ تنظیم صرف جنوبی ایشیا کے ملکوں کی اقتصادی اور تجارتی خوشحالی کے لیے قائم کی گئی تھی، جس میں پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، نیپال، چین اور بھوٹان اور مالدیو جیسے ممالک تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو اختلافات ہیں، تو اس کی وجہ سے سار کا سربراہی اجلاس 2016 سے اب تک نہیں ہو سکا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ تصور اور یہ رجحان عام ہو رہا ہے کہ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ علاقے کے ممالک خود آپس میں تجارت اور اقتصاد اور اقتصادی و تجارتی معاملات اور لین دین کو فروغ دیں، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ سیاست کو الگ اور تجارت کو الگ رکھ کے کچھ ایسی چارہ اندیشی کرنی چاہیے کہ خطے کے عوام خوشحال ہوں اور ترقی اور پیش رفت کی جانب قدم آگے بڑھائیں. اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایک ایسی دنیا میں جہاں اب اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں ترقی و پیش رفت کے لیے علاقائی تعاون کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے, ایشیائی ممالک اور مشرقی دنیا کے ملکوں میں بھی یہ رجحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اور اسی رجحان کے پیش نظر اب یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ اقتصادی اور سیاسی پاور اب مغرب سے مشرق میں شفٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے والے ماہرین اپنے دعوے کی دلیل میں شنگھائی تعاون تنظیم, آسیان اور پھر مغربی بلاک کی خود سرانہ پالیسیوں کے مخالف ممالک کی تنظیم برکس کے قیام کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ 1980 کے عشرے میں جنوبی ایشیا کے ملکوں نے سارک نام سے علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کیا, جس میں جنوبی ایشیا کے دو اہم اور بڑے ملک پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں. شنگھائی, برکس اور سارک جیسی تنظیمیں اسی لیے وجود میں لائی گئیں کہ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں مغرب کی اجارہ داری کو ختم یا اس کے اثرات کو کم کیا جائے, اور یہ چیز مغرب اور امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ نے تو برکس کو کھل کر امریکہ کا دشمن تک کہہ ڈالا ہے. جہاں تک ایشیائی ملکوں اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ممالک کے آپسی تعاون کی بات ہے, تو اس میں شک نہیں کہ اگر یہ تعاون صحیح معنوں میں عملی شکل اختیار کر لے تو ایشیا اپنی اقتصادی توانائی, افرادی قوت, دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کے حامل ہونے, قدرتی ذخائر, نیز صنعتی پیداوار کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی منڈی قرار پانے کے پیش نظر اقتصادی میدان کا سپر پاور بن سکتا ہے. لیکن اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے میں متعدد رکاوٹیں اور چیلنجز بھی حائل ہیں. خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دیرینہ اختلافات اور تنازعات کسی نہ کسی اعتبار سے علاقائی تعاون کے اقتصادی تنظیموں پر بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان اگرچہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ممالک ہیں, لیکن دونوں ممالک اپنے باہمی اختلافات کی بنا پر اپنی توانائیوں اور افرادی قوت کو اس تنظیم کے دائرہ کار میں بروئے کار نہیں پا رہے ہیں, اور انہی اختلافات کی بنا پر برکس میں بھی پاکستان کی شمولیت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اور جب بات جنوبی ایشیا کے علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیم سارک کی کرتے ہیں تو خطے کی دو بڑی قوتوں کے اختلافات کی وجہ سے اب صرف نام کے طور پر ہی رہ گئی ہے. اگرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حالیہ دورے بنگلہ دیش میں سارک کو دوبارہ فعال بنانے کی بات ہوئی, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک نئی دہلی اور اسلام آباد اس سلسلے میں قدم آگے نہیں بڑھائیں گے کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی. اسلام آباد اور نئی دہلی کے اختلافات کی وجہ سے 2016 کے بعد سے سارک کا اجلاس نہیں ہو سکا, اور دونوں ملکوں میں تعاون نہ ہونے کی یہی صورتحال شنگھائی کے دائرہ کار میں بھی جاری ہے, جہاں دونوں ممالک اس تنظیم پر اپنی بالقوا اور بالفعل توانائیوں کی چھاپ چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں. بنابراین ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ممالک اپنے سیاسی اختلافات کو مذاکرات کے دروازے سے حل کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں باہمی تعاون کے لیے الگ راستہ اپنائیں, جیسا کہ ہندوستان اور چین اپنے سرحدی اور سیاسی تنازعات اور اختلافات کے باوجود تجارت اور اقتصاد کے میدان میں اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ اسٹریٹجی یقینی طور پر جنوبی ایشیا کے خطے کے عوام کی خوشحالی اور پیش رفت کا باعث بننے کے ساتھ اختلافات کے زخم پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں.
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز اور سینئر طرز نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر سہیل رجبی صاحب کو. السلام علیکم. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے دہلی میں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز طرز نگار اور معروف صحافی محمد احمد کاظمی صاحب سے. کاظمی صاحب السلام علیکم. جی جی, ان سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن آغاز کرتے ہیں جناب سہیل رجبی صاحب سے. سہیل رجبی صاحب, ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات اور تنازعات کی وجہ سے علاقائی تنظیموں سے جتنا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا, چاہے وہ شنگھائی ہو یا سارک ہو یا دیگر جو تنظیم علاقے کی سطح پر, ان سے اتنا فائدہ اٹھایا نہیں جا سکا. ایک ایسی دنیا میں جب علاقائی تعاون کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا خطے کے جو ممالک ہیں ان کے سیاستدانوں اور ان کے رہنماؤں کو اب اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ سیاسی اختلافات ہوں, لیکن ان کو الگ کر کے اپنی اقتصاد اور تجارت کو فروغ دیں؟
جی میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. موضوع بہت اچھا ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. علاقائی تنظیموں کے قیام کا فلسفہ جیسے شنگھائی اور برکس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک کلیدی نقطہ ہے کہ وہ یک طرفہ پالیسیوں جو ہیں ان کا مقابلہ ہے اور چند قطبی دنیا کا وجود میں لانا ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, جیسے کہ علاقائی تنظیمیں ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم ہے, مختلف تنظیمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں. کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ بین الاقوامی شعبے میں ایک گروپ کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بعض ممالک جو ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے اور بعض مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں, چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں, سرحدی طور پر ہوں, جیسے کہ ہم مختلف ملکوں کے درمیان دیکھتے ہیں. لیکن جو چیز اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, دونوں ملکوں یا مختلف ملکوں کے درمیان اختلافات ہوں لیکن ان اختلافات کو اقتصاد پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان اور پاکستان جو ہیں ان کی بھی صورتحال ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی باہمی کشیدگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کشیدگی کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہیے, اس طرح اس کو آگے لے جانا چاہیے کہ بین الاقوامی جو کردار ہے اور گروپ کا جو کام ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یقینی طور پر جو ہے ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ ان میں بھی اختلافات ہیں. اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے یورپ کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ چند قطبی دنیا جو وجود میں لانا چاہیے وہ وجود میں نہیں آئی ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں اگر اسی طرح جاری رہیں اور حل نہ ہو تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ جو یک قطبی دنیا ہے وہ زیادہ آگے آئے گی اور ان کو جو ہے علاقے میں ایک ایسی فضا فراہم کرنی چاہیے کہ علاقہ آگے کی طرف بڑھے, خطہ آگے کی طرف بڑھے. دونوں ممالک کو چاہیے کہ آل سفارتکاری کریں, اس سے جو ہے مدد ملے گی تاکہ چند قطبی دنیا جو ہے آگے بڑھے.
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر تازہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب. کاظمی صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. بات جب تنظیموں کی ہوتی ہے علاقائی تو کہا جاتا ہے کہ اقتصادی تعاون کی تنظیم شنگھائی, اقتصادی تعاون کی تنظیم سارک. جب بات تعاون کی ہوتی ہے اور شنگھائی جیسے ابھی اجلاس ہوا چین میں, اس پلیٹ فارم پر ہندوستان اور پاکستان کے سربراہان مملکت آئے بھی, تو جب بات تعاون کی ہوتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر بھی آتے ہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا فقدان کیوں نظر آتا ہے؟ سیاست اپنی جگہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور تجارت اقتصاد اپنی جگہ ہونا چاہیے
اور سیاست اپنی جگہ. یہ بھارت اور چین کے درمیان تو بالکل اسی اصول پر چل رہا ہے. جب ہمارے یہاں لداخ میں چین کی فوجیں تھیں تو اس وقت بھی ہماری تجارت رہی اور تجارت بڑھتی رہی. اس لیے چین کے سلسلے میں بھارت کا اصول یہی ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں وہ بدل جاتے ہیں حالات, اور اسی کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے بتایا سارک کا 2016 سے اجلاس نہیں ہو پایا, وہ اسی وجہ سے کہ بھارت اسلام آباد جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ کہہ کر کے کہ سب ٹیررزم اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یہاں مشکل یہ ہے بھارت کے اندر خاص طور پر کہ جو سرکار ہے وہ ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف مسلسل جو ہے وہ ایک ماحول بنائے رکھتی ہے. اور میرا تو سمجھنا یہ ہے کہ سارک بھی اچھا کام کر سکتی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہے جو دور سے آنے والے ملک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹریٹجک پارٹنر بتاتے ہیں, وہ اصل میں پڑوس کے ملکوں کے بیچ میں تعلقات اچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر تجارت نہ ہو اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں, ہم سے خریدیں جو کچھ خریدیں. یعنی وہ ہر لحاظ سے جب ان کا معاملہ کینیڈا اور امریکہ کا آتا ہے تو وہ آپس میں بہترین دوست اور تجارت بھی کرتے ہیں, جب یورپین ملکوں کا آتا ہے تو وہ آپس میں بہترین دوست اور تجارت بھی کرتے ہیں. لیکن ایشین ملکوں میں خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلسل ٹینشن بنائے رکھنا ایک ان کا طریقہ رہا ہے, اور اتفاق سے ہمارے ہاں جو لوگ اب حکومت میں ہیں وہ خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے میں ان کے لیڈرز ایک سے ایک زیادہ کمپٹیشن کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے چونکہ انہیں اپنے یہاں کی ووٹ کم ہوتی نظر آتی ہے۔ تو یہ ڈومیسٹک داخلی سیاست کا اثر خارجہ پالیسی پر جب پڑتا ہے تو یہ بہت ہی غیر یعنی جس جو نہیں ہونا چاہیے اس قسم کے نتیجے آتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے معاملات، وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کسی اور وجہ سے، وہ اس طرح سے بیچ میں آ کر کے اٹک جاتا ہے معاملہ۔ سارک میں بھارت اور پاکستان کے اختلافات کی وجہ سے ہی وہ ریجنل علاقائی آرگنائزیشن سارک آگے نہ بڑھ سکی، اور جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو امریکہ ہے یا دوسرے جو اس قسم کے ملک ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ علاقائی ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں۔ اس وقت ہمارے بھارت کے تعلقات آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پاکستان سے خراب ہیں بلکہ اب بنگلہ دیش سے بھی تعلقات اچھے نہیں نظر آتے، نیپال والے بھی کبھی کبھی بھارت کے خلاف کچھ ایسی چیزیں بولتے ہیں کچھ بارڈر ڈسپیوٹس کو لے کر کے۔ تو یہ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ علاقائی ملکوں کے درمیان تجارت بھی ہو اور سیاسی حالات بھی بہتر ہوں، لیکن کچھ طاقتیں داخلی یا خارجی وہ ہیں جو وہ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ جو داخلی سیاست ہے وہ حاوی ہوتی ہے، اور کچھ دوسرے ملکوں کی طرف سے جو اثر ہوتا ہے یہ بالکل بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ابھی بالکل اس وقت جو تازہ ہمارے پردھان منتری جی ایس سی او میں گئے چین، اور وہاں جس قسم کے فوٹو چھپے اس کے فوراً بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ نے مودی کو پھر دوست کہہ دیا، اور پھر مودی جی بھی ان کے ساتھ جڑنے کی بات اور ملاقات کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ علاقائی ملکوں میں تعلقات بہتر نہ ہوں اور ہم پر منحصر رہیں امریکہ جیسے ملک یہ چاہتے ہیں، اور اس میں یہ افسوس کی بات ہے کہ پڑوس کے ملکوں سے چیزیں اگر لین دین ہو تو وہ سستا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ پر خرچہ کم آتا ہے، لیکن دور سے چیزیں خریدیے اور پڑوس کے ملکوں سے تعلقات خراب رکھیے۔ یہی فارمولا میں سمجھتا ہوں ہر علاقائی تنظیم کے ساتھ ہے۔ ابھی
قاضی صاحب، سارک علاقائی تعاون کی تنظیم جنوبی ایشیا کے ممالک کی، جس میں پاکستان، ہندوستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیو جیسے ممالک شامل تھے، یہ اس وقت وجود میں آئی جب شنگھائی اور آسیان کا نام بھی نہیں تھا، یعنی 1980 کے عشرے کے وسط میں، جب اس وقت ہمارے خطے کے رہنماؤں نے اور سیاستدانوں نے اس بات کو درک کر لیا تھا کہ خطے کے عوام کی خوشحالی، ان کی ترقی، ان کی پیش رفت اس میں ہے کہ علاقے کے ممالک مل کے اقتصاد اور تجارت کے میدان میں کام کریں، معاملات انجام آپس میں دیں۔ 1980 کے عشرے میں تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟
دیکھیے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اب کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ سارک کے ملاقاتوں میں بھارت اور پاکستان ملتے رہے، اور اب دیکھا چین میں ایس سی او سمٹ کے دوران دونوں لیڈرز نزدیک بھی نظر نہیں آئے، کوئی ایک بھی فوٹو ایسا نظر نہیں آیا کہ کہیں ہاتھ ملا لیتے یا کہیں رک کر کے کوریڈور میں ہی مل لیتے۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ ایک زمانے میں بھارت سوویت یونین کے بلاک میں تھا اور پاکستان امریکہ کے بلاک میں تھا، اور اب بھارت اور پاکستان دونوں امریکہ کے بلاک میں ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو آتی ہے، جو اثر آتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں واشنگٹن سے اثر ضرور آتا ہے۔ ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے یہاں اتنی مداخلت نہیں ہے، اتنی نسبتاً بھارت اپنی ودیش نیتی فورن پالیسی میں زیادہ آزاد ہے، لیکن کئی بار ایسا موقع آیا جس میں امریکہ کا انفلوئنس بالکل صاف صاف نظر آیا، امریکہ کا، اسرائیل کا، اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں بالکل ایک ایک دن میں حالات بدلتے ہیں۔ ایک بار بھی اگر امریکہ سے کوئی اچھا پیغام آ جاتا ہے تو ہمارے یہاں کے لیڈر فوراً چار قدم آگے بڑھنے کو تیار رہتے ہیں. تو اسی لیے مجھے اس بات کا شک ہے, ظاہر ہے ثبوت تو نہیں دیا جا سکتا, لیکن اس بات کا شک ہے کہ کہیں واشنگٹن میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ کس ملک کے کس لیڈر سے کیا کام لینا ہے اور کیا بیان دلوانا ہے. بہت سے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے ایسا, لیکن اب کچھ اثر زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بیوروکریٹس, ہمارے یہاں کے سیاستداں, ان کی اولادیں, ان کے بزرگ وہ امریکہ میں رہتے ہیں, اس لیے وہ ہمیشہ امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں, اور امریکہ کس کس طریقے سے اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے وہ ہم نے کئی طریقوں سے دیکھا ہے. اس لیے بھارت اور پاکستان کشمیر کے معاملے پر اختلاف ہے, ٹھیک ہے ایک لمبے عرصے سے, لیکن اب اس وقت جو حالیہ جو کشیدگی ہوئی, جو تین چار دن کے حالات بہت خراب ہوئے, اس کے بعد تو اور زیادہ وہی نعرے, وہی نفرت کی بات ہے,
دونوں ملکوں کے بیچ
میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ٹیررزم ہو رہا ہے. تو یہ ٹیررزم یقینی طور پر انسانیت کے چہرے پر دھبا ہے, لیکن چیزیں جب صحیح سے تحقیق کر کے سامنے آتی ہیں تو پھر بہت سی چیزیں اور سامنے آ سکتی ہیں, اس کی ابھی مجھے کمی لگتی ہے.
جی اکاظم صاحب, میں اگلا سال بھی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی طرف اشارہ کیا, کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو. آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اب دونوں ایک ہی بلاک میں چلے گئے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی ملکوں کے عوام جب باتیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے عوام کے مفادات کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں. تو عوام کا مفاد تو یہی ہے کہ خطے میں خوشحالی آئے, خطے میں امن ہو, خطے میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ پیش رفت ہو اور آنا جانا ہو, اٹل بہاری واجپئی کا زمانہ ہو یا منموہن سنگھ کا زمانہ ہو یا پرویز مشرف صاحب کا زمانہ ہو یا دیگر کا زمانہ ہو. تو اٹل بہاری واجپئی صاحب کے زمانے ہیں, جب منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں یہ ساری باتیں اٹھی تھیں کہ پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے. تو ظاہر ہے کہ کیا ابھی اس حقیقت پہ پردہ پڑ گیا ہے؟
حقیقت پر پردہ ڈالا گیا ہے, اور وہ جو داخلی سیاست ہے اس وہ اتنی زیادہ حاوی ہے کہ ہر موقع پر ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے, ایسے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی کوئی بات ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنے اور پاکستان سے تعلقات بھی اچھے ہوں. ہاں یہ کام سعودی عرب سے ہو سکتا ہے, یو اے ای سے ہو سکتا ہے, اور وہ ملک وہ ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اگر مذہبی لائن پر بات کی جائے تو بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او دبئی میں, ابو دھابی میں نان مسلم وہاں پر موجود ہیں, مزدور طبقہ مسلمان ہیں اور افسر جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں, اور بہت بڑا وہاں سے رقم آتی ہے. اور چونکہ وہ ملک بھی امریکہ اور اسرائیل کے خیمے میں ہیں اور بھارت بھی اسی خیمے میں ہے, تو وہ کنیکشن بنتا ہے, لیکن پاکستان سے وہ کنیکشن نہیں بنتا, چونکہ پاکستان سے وہ سارے مفادات حاصل نہیں ہو سکتے جو عرب ملکوں سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو داخلی سیاست ہے وہ بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم افغانستان نہیں جا سکتے سڑک کے راستے سے, چونکہ پاکستان ہمیں اجازت نہیں دیتا ٹرانزٹ کی, ہمیں جانا ہوتا ہے وہ چابہار سے اور اس کے بعد. تو یہ مسلسل اختلافات کی وجہ سے دونوں ملکوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے. جب کچھ برس پہلے تجارت ہو رہی تھی, باقاعدہ کھانے پینے کے سامان, سبزیاں, فروٹ تک آ رہے تھے جا رہے تھے, تو کافی بہتر ماحول تھا, لیکن اب وہ سب نہیں ہو رہا ہے. واہگہ بارڈر پر کوئی ٹرک نہیں آ جا رہے ہیں سامان کے, اور اس سے بہرحال دونوں ملکوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے. سیاست جو ہے وہ عوام کے مفادات پر حاوی آئی ہوئی ہے, یہ مشکل ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. ڈاکٹر رجبی صاحب, ظاہر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے, ہندوستان بھی ہے, اور جو ایران کی جغرافیائی پوزیشن ہے, چابہار کو لے لیں، ادھر سی پیک کو لے لیں، تو پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی وسطی ایشیا کے ممالک تک رسائی دلانے میں ایران کا بڑا کردار ہو سکتا ہے اور ہے بھی. تو یہ چابہار یا سی پیک، یہ جو راہداریاں ہیں، یہ جو جگہیں جغرافیائی اعتبار سے اہم شمار ہوتی ہیں، یہ دونوں ملکوں کو کہیں قریب لا سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ایران اس طریقے سے کچھ مدد کر سکتا ہے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ساتھ لانے میں؟
جی ہاں، میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب تک مفادات کا پورا ہونا امریکہ اور دوسرے ملکوں کے لیے کوئی مسئلہ مشکل کھڑی نہ کریں، ان کے تعلقات جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب ملکوں کا اقتصاد تھوڑا سا بہتر ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کو آگے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول بدل دیتے ہیں. یقینی طور پر اسلامی جمہوری ایران اس کے محلے وقوع کو اگر آپ دیکھیں تو ہمسائے ممالک کو بہتر قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکے. ایک دفعہ دیکھیے کہ ماضی میں اسلامی جمہوری ایران کی دیکھیں کہ کتنا ایران نے اہم کردار ادا کیا. عراق کے ساتھ دیکھیے کہ کتنی ایران کی تجارت ہو رہی ہے، بہت بہتر ہو رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عراق کی مثال جو ہے بہت اچھی مثال ہے، یہی مثال پاکستان اور ہندوستان کے لیے ہے. دونوں کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ایران اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، یقیناً یہ علاقائی اتحاد اگر تشکیل پاتا ہے اور تجارتی سطح جو ہے ان ملکوں کی اس کو بڑھا سکتا ہے یہ اتحاد، اور ملکوں کی اقتصاد اور تجارت کو اچھا کر کے عوام کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. شنگائی تعاون تنظیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں بہت کم ممالک تھے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتے گئے ہیں اور بہت سے ممالک اس میں زیادہ ہوتے گئے. ایران بھی اب گزشتہ چند برسوں میں شنگائی کا رکن بنا ہے اور دوسرے بہت سے ممالک بھی اسی طرح ہندوستان، پاکستان اور ایران کا تعاون جو ہے اس کوریڈور میں یقیناً بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بہت اثر ڈال سکتا ہے. اگر ہند، پاکستان اور ایران باہمی تعلقات کو بڑھائیں تو یہ خود ان ممالک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ اگر ڈالر کو بھی حذف کر دے اپنی تجارت میں تو ان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور چند قطبی دنیا جو ہے اس کو وجود میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور یہ کوریڈور جو ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ تعاون کی فضا جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے اس کو بڑھا سکتی ہے. یہ ایک اجتماعی کامیابی ہے. ہندوستان اکیلا ہی جو ہے وہ اقتصاد کو نہیں بڑھا سکتا، اس طرف پاکستان کو بھی دیکھیں کہ وہ اس کی اقتصادی ترقی جو ہے وہ باہمی تعاون کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور علاقائی اتحاد جو ہے یہ بہتر طور پر آگے بڑھا سکتا ہے وجود میں.
شکریہ آپ کا. ہاں، اسی طرح ہم کاظمی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت ہمیں عنایت کیا، ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر جو صورتحال اس وقت عالمی سطح پر بن رہی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے، اور یقینی طور پر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں کہ علاقے کے ممالک خود اپنے اعتبار سے اپنے معاملات بہتر کریں، تجارت کے میدان میں، اقتصاد کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، سماجیات کے میدان میں، قومیں ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خطے کو خوشحالی اور ترقی اور پیش رفت دے سکتی ہیں، اور یہی چیزیں باہمی جو تعاون ہے علاقے کی خود مختاری، پیش رفت اور خوشحالی کی ضامن ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسط کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا